الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پچھلی دفعہ قربانی کے احکامات کے حوالے سے اور اس کے فلسفے کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، انشاءاللہ اسی بات کے تسلسل میں مزید کچھ اس کے احکامات، فضائل اور کچھ مسائل انشاءاللہ آج رکھنے کا ارادہ ہے. ایک بات جو عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ بھی رکھی گئی تھی، یہ سب سے اہم ترین ایام ہیں اعمال کے حساب سے، سب سے زیادہ مقبولیت والے اعمال ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں جو قبول کیے جاتے ہیں اجر کے اعتبار سے. بہرحال اب یہ اختتام پذیر ہیں، یہ آخری اب سمجھ لیں 1.5 دن ہمارے پاس ہے، اس کا جتنا فائدہ ہم اٹھا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. 9 ذوالحجہ یعنی آج کا جو دن ہے، اس کے روزے رکھنے کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ تمام اعمال جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تذکرہ گناہ صغیرہ بالعموم کے لیے آتا ہے. اور وہ گناہ جن کی نیت انسان کر لے توبہ کرنے کے حوالے سے، وہ گناہ کبیرہ کہ جو کوئی شخص کیے بیٹھا ہے اس کی توبہ کرنی ضروری ہے، اس کی نیت کرنی ضروری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص معاذ اللہ کوئی بڑا گناہ کیے بیٹھا ہے اور وہ یہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ کیونکہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے لہٰذا اب تو پچھلا سارا حساب کتاب معاف ہو گیا، اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے توبہ کرنے کی. اسی طرح کسی انسان کا اگر حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو کوئی بھی عمل اس کا کفارہ نہیں ہے. جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کا حق اسے لوٹانا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی. کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، ایک بڑی مثال ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، بڑی مثال ہو سکتی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، ٹھیک ہے، کرنے کے اعتبار سے چھوٹی مثال لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ. اور جس کی غیبت ہم کرتے ہیں اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن وہ دعوے دار بن کر کھڑا ہوگا اور اسے اپنے نیک اعمال دے کر راضی کرنا پڑے گا. تکبیرات تشریق کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی بات آ گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس زبان پر اللہ کا ذکر رہے، اور اس میں سے بھی بالخصوص اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یا پھر الگ الگ کر کے بھی جیسے سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی تسلسل کے ساتھ. اور اب تو بالخصوص کیونکہ ہم ایام تشریق میں داخل ہو چکے، یہ شروع ہوتا ہے 9 ذوالحجہ سے اور 13 ذوالحجہ تک، تو 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد واجب ہے حضرات پر بلند آواز سے ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا. اور خواتین کے لیے ہوگا نسبتاً کم آواز کے ساتھ، اتنی آواز سے پڑھنا کہ وہ خود سن لیں، ان کو اپنے کانوں میں آ جائے، یعنی دل میں نہیں پڑھنا، زبان سے ادا کرنا ہے، اور وہ ایک اس کی جو سرسراہٹ ہے، جو اس کی آواز ہے، وہ اپنے کان تک آ جائے. کم از کم اتنی آواز سے خاتون کا پڑھنا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور حضرات کے لیے اتنی بلند آواز سے کم از کم کے برابر والے شخص تک آواز جائے، ٹھیک ہے جی، یہ لازم ہوگا. بھول چک اگر ہو گئی، یاد نہیں رہا، جب یاد آ جائے تو معافی مانگے اللہ سے، ٹھیک ہے. اور جان بوجھ کر اگر نہیں پڑھا تو یہ گناہ ہے، اس پر پکڑ کا امکان ہے، ٹھیک ہے جی؟ لہذا ہر نماز کے بعد بالخصوص اس کا اہتمام کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی ٹرک گھر کے حوالے سے ہو سکتا، ہاں تو مسجد میں تو الحمدللہ کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی اللہ کے بندے کو یہ ہوتا ہی ہے توفیق، اور ادھر سلام پھیرا اور اس نے باواز بلند پڑھنا شروع کیا تو جس کو نہیں بھی یاد تھا یاد آ گیا اس کو الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی بس ایک نقطہ سمجھیے گا، سلام پورا مکمل ہونا ضروری ہے، یہ بھی ایک اللہ کی عبادت اور نیکی کا جذبہ ہے، یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے معاذ اللہ۔ کہ بعض حضرات کو ایک ہوتا ہے کہ جی میں کیونکہ سب کو یاد دلا دوں تو ابھی امام صاحب سلام پوری طرح مکمل نہیں پڑھ پائے ہیں کہ وہ ایک نعرہ بلند ہو جاتا ہے، تو احتیاط ضروری ہے، سلام مکمل ہو جائے پھر یقیناً پہلا آدمی جو بولے زوردار آواز میں بولے، تاکہ اس میں دو نیتیں ہو گئیں، ایک تو خود پڑھ رہا ہے، دوسرا باقی لوگوں کو یاد دلا رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا گھر میں بہرحال کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی غفلت کا معاملہ ہو جاتا ہے، حضرات نے تو ہر صورت مسجد میں آ کر پڑھنا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی عذر ایسا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پر مسئلہ ہے بہرحال، اور گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز، اگر ایسا ہو رہا ہے، یا خواتین کا معاملہ تو ہے ہی یہ کہ ان کو گھر میں پڑھنا ہے، تو گھر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر یاد نہیں آتا، تو اس کی چھوٹے سی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جائے نماز کے کونے پر ایک کاغذ پر تکبیرات تشریق یہ لکھ کر اور سوئی سے دھاگے سے یا کسی پن سے اس کو یا سٹیپل سے لگا دیں، جائے نماز کے بالکل اوپر والے کنارے پر ایک طرف کر کے ایک پرچے پر لکھیں تکبیرات تشریق، ٹھیک ہے، اور اس کو وہاں پن کر دیں۔ اب ظاہر یاد رہے گا اور نماز کے بعد وہ نظر پڑے گی تو یاد رہے گا کہ بھئی نماز کے فوراً بعد یہ تکبیرات تشریق انشاءاللہ پڑھنی ہے، یہ بہت اجر کا معاملہ ہے، اور اس کا اہتمام نہ کرنا یہ بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب آ جائیے قربانی کے حوالے سے، موٹیویشنل بات تو پچھلی دفعہ آ گئی تھی، میں نے تفصیل کے ساتھ رکھی تھی، وہ حدیث بھی ہم نے سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم النہر یعنی قربانی کے دن سب سے زیادہ افضل ترین عمل جو اللہ کے ہاں ہے وہ کیا ہے، قربانی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے لاسٹ ٹائم بھی بات آئی تھی کہ بھائی ذرا جائزہ لے لیں، ذرا اپنا حساب کتاب لگا لیں، اور اس فضیلت سے، اس اہم ترین اجر سے، اس فرضیت سے محروم نہ ہو، اپنا جائزہ ہر شخص لے اور دیکھے۔ باقی بعد میں کچھ حضرات نے روکا اور کہا کہ بھائی یہ قربانی کے واجب ہونے کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیتے، تو بہرحال یہ فقہی مسائل ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ کچھ فکری یا عملی یا علمی اختلاف بہرحال پایا جاتا ہے، لیکن بالعموم باتیں جو کامن ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ البتہ ظاہر ہے اس میں جو غالب عنصر ہے وہ احناف کے حوالے سے، کیونکہ ہماری اکثریت ہے، تو میں اگر کہیں پر کوئی ایسی شے ہے تو احناف کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اہل حدیث حضرات اپنے علماء سے اس کی مزید تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات کہ بھائی قربانی واجب ہے کہ فرض ہے، اب آج کل کا یہ دجالی دور میں بار بار عرض کرتا ہوں جس نے ہمیں عجیب دوڑ میں لگا دیا ہے، عمل سے فارغ ہیں اور بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، کام وام کچھ نہیں کرنا، عبادت کوئی نہیں کرنی، مشقت کوئی نہیں اٹھانی، لگے ہوئے ہیں جناب ہر آدمی علامہ بنا ہوا ہے ایک دوسرے کو کافر اور نہ جانے کو کیا ثابت کرنے کے چکر میں، عمل سے فرار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بس بھائی عمل کرنا ضروری ہے، کام کرنا ضروری ہے، تنقید میں لگے ہوئے ہیں اور یہ فلاں اور وہ فلاں اور یہ علمی مباحث اور وہ دلائل اور فلاں، بہرحال اب جیسے کہ یہ بحث چلتی ہے کہ بھائی قربانی واجب ہے کہ فرض ہے، اچھی طرح جان لیجئے واجب اور فرض کا عملی حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، فرض ہے تو وہ بھی لازم ہے، واجب ہے تو وہ بھی لازم ہے۔ اب اس میں صرف اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ علمی حوالے سے فقہا نے کسی بات کی علمی توجیہ کرنے کے لیے یہ ٹرمینالوجیز بنائی ہیں، اور بس اتنی سی بات ہے، اس علمی بحث میں ابھی نہیں جا رہے، ظاہر ہے ہمارا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، بات کو سمجھ لیجیے عملی بات کیا ہے، کسی شے کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ فرض ہے تو اس کا مطلب اس کو ہر صورت کرنا ہے، کسی شے کے ساتھ لکھا ہوا آ جائے کہ واجب ہے تو بھی اس کو ہر صورت کرنا ہے، عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ قربانی کے حوالے سے جو ایک اختلاف ہے وہ سمپل سا یہ ہے کہ احناف کے ہاں قربانی واجب ہے، اور دیگر جو ہمارے آئمہ ثلاثہ ہیں جن کو اکثر ہمارے اہل حدیث حضرات فالو کرتے ہیں، ان کے ہاں سنت موقعہ ہے، اور یہ ایک باریک سی لائن ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، بلا عذر، بلا وجہ، بغیر کسی ریزن، بغیر کسی ویلڈ، کسی صحیح سبب کے اس کو ترک کر دینا یا چھوڑ دینا دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے، قربانی کس پر واجب ہے؟ تو اس میں جو بات آتی ہے سمپل سی، وہ تو یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے. البتہ قربانی کے وجوب کا معاملہ ایک درجہ نیچے ہے، اس لحاظ سے، نیچے سے میری مراد اس کا دائرہ تھوڑا تنگ ہے، تھوڑا سخت ہے. زکوٰۃ میں وہ مال دیکھا جاتا ہے، ضرورت اصلیہ کسی انسان کی جو ہے نا، حاجات اصلیہ، اس کو نکل کر بھائی ضرورت کے علاوہ، ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ شروع ہوتا ہے نصاب کے زمرے میں، اور اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جس میں بڑھوتری ہوتی ہے. اس کی مثال آپ ایسے لیجئے کہ ایک پلاٹ ایک شخص نے لیا ہے رہنے کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ اس کی نیت کیا ہے؟ اس میں مجھے جا کر رہائش اختیار کرنی ہے، یا یہ کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ کچھ سالوں میں انشاءاللہ بڑا ہو جائے گا، تو میں اس کو یہ اس کی رہائش کے لیے دے دوں گا. تو کیونکہ رہائش ضرورت اصلیہ کے تعریف میں آتی ہے، تو یہ والا جو پلاٹ ہے اس پر زکوٰۃ کا نصاب نہیں آئے گا. زکوٰۃ کا نصاب کب آئے گا؟ اگر یہ پلاٹ لیا ہے کاروبار کی نیت سے، ایک شخص نے لیا ہے کہ بھائی ذرا اس کی قیمت اچھی ہو جائے تو اس کو میں بیچوں گا، اس کی نیت اس پلاٹ کے لینے کی کیا ہے؟ اپنا کاروبار یا اپنی مال میں اضافہ یا جو بھی تجارت. اب اس صورت میں یہ پلاٹ جو ہے یہ اس سلیبس میں آ جائے گا، اس گنتی میں آ جائے گا، جب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر رہے ہوں گے تو اس کی قیمت جو بھی ہوگی اس کو اس میں لگائیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قربانی کے معاملے میں اگر ضرورت اصلیہ سے زائد وہ مال جو کاروبار کی نیت سے نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے ضرورت سے زیادہ، جیسے یہی والی مثال میں نے آپ کو دی کہ بھئی ایک گھر میں تو الحمدللہ میں رہ رہا ہوں نا، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، میں نے ایکسٹرا لیا ہے، یا یہ کہ ایک کار سے میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، میں نے کیا کی بھائی گھر میں تین کاریں لی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں اب یہ جو نصاب ہے یہ قربانی کے نصاب میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی شخص کے پاس اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے جو اس کی اصل ضرورت میں شامل نہیں ہے اور اس کے پاس وہ ہے، یہ اگلا دائرہ بن رہا ہے نا، تو کسی درجے میں وہ زکوٰۃ والے نصاب میں نہیں آئے، لیکن قربانی کے حوالے سے اس کی گنتی یعنی جب وہ کاؤنٹ کر رہا ہوگا تو اس کو کرنا پڑے گا. لہذا ایسا ممکن ہے کہ کسی پر زکوٰۃ نہ واجب ہو لیکن قربانی واجب ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرا بڑا فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے سال کا گزرنا، پہلی دفعہ جب زکوٰۃ کوئی شخص ادا کرے گا، پہلی دفعہ جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے پاس جو مال آ گیا، نصاب پورا ہو گیا، اب اس مال پر اس کا ایک سال مکمل ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. اب ہر سال انہی دنوں، جن دنوں اس نے پہلی زکوٰۃ ادا کی ہے، ہر سال کا حساب یہیں سے اس کا گنتی شروع ہو جائے گی. اب اس سال کے دوران میں جو بھی مال اس کے پاس آتا رہے گا، ان دنوں جتنا اس کے پاس مال ہوگا، نصاب ہوگا، اس کے حساب سے گنتی کر کے، حساب لگا کے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اس کی تفصیلات علماء کرام سے ضرور معلوم کیا کریں بھائی، اس میں غفلت مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی پچھلے دنوں کی مثال ہے، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور یقین کریں کہ ایک انجانے میں بہرحال غفلت ہو جاتی ہے، لیکن یہ لاپرواہی ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. انہوں نے کوئی آج سے 10 سال پہلے کوئی اپنا حساب کتاب لگایا تھا زیور کے حوالے سے، اور اس کی گنتی کی ہوئی تھی، اس کی قیمت اور اس کا وہاں. اب وہ ہر سال اسی معین مقدار کو کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بات ہوتے ہوتے وہ تو کسی وجہ سے بات نکلی، تو میں نے جب ان سے تھوڑی سی بات کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ دے رہے ہیں، وہ جب سونا 1 لاکھ روپے تولا تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی سونا کیا ہو گیا؟ چار سے واپس آئے نا کچھ، 3,90,000 پتہ نہیں 3,80,000 کیا وہ سمجھ لیں. اچھا ان کی آنکھیں پھٹ گئیں بےچارے حیران کر رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں یہ، یعنی اتنی غفلت. وہ پرانا حساب لگا کے ہر سال اتنا اماؤنٹ نکال کے سمجھ رہے ہیں کہ میری زکات ادا ہو رہی ہے، تو اتنی بڑی غفلت. او بھائی آپ کے گھر میں جو زیور رکھا ہے اس کی اس وقت قیمت پتا کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے آپ کو زکات دینی پڑے گی. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ علماء سے اس حوالے سے ربط رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدھ چھوٹا موٹا کتابچہ زکات کے مسائل، قربانی کے مسائل، یہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ غفلت کا ایک انداز ہے کہ ایک شخص خود بھی عالم نہیں ہے اور اس نے اس کے علم کے حصول کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں لگایا ہوا، خود ہی علامہ بنے ہوئے ہیں بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا کم از کم کے درجے میں وہ کتابچہ تو ہونا ہی چاہیے جس میں سے ہم پڑھیں، اور ان موقعوں پہ اس کتابچے کو نکال کر ایک دفعہ اس کو مزید پڑھ لیں. ایک بات مزید یہ کہ کسی بھی جس پر آپ ریلائے کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، جس کو صحیح سمجھتے ہیں، کسی بھی عالم کے پاس جائیے اور ان سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں اپنے معاملے کو، بھی یہ ہے، مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تاکہ یہ غفلت کا معاملہ بھائی، یہ جو فرائض ہیں ان فرائض میں غفلت اس کی معافی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے. ٹھیک، اچھا جی، مزید بات یہ تھی کہ ایک بات یہ ہوگی کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں جو دو میجر فرق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. باقی ہر مسلمان عاقل، یعنی عقل والا ہے، ہوش مند ہے، دیوانہ باولا یا مینٹلی ریٹارڈیڈ یا اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، معاذ اللہ، بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پہ نہیں ہوگی. مقیم جو شخص ہے اس پر قربانی واجب ہوگی، یعنی یہ تین باتیں آ گئیں، عاقل، بالغ، مقیم، ٹھیک ہے، یہ تینوں شرائط جس شخص پہ پوری ہو رہی ہیں. اب ایک شخص ہے وہ سفر میں ہے، اگر مثال کے طور پہ، تو سفر میں اگر وہ بہرحال صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. جیسے کہ ابھی یہ موقع ہوتا ہے حج کے سفر کے حوالے سے، تو حج کے سفر میں جو قربانی دینی ہے ایک حاجی کو، وہ کہاں دینی ہے؟ وہ جو حج والی قربانی ہے، جو ہم یہاں سے کیونکہ حج تمتو کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، عمرے اور حج کو ایک ساتھ ایک ہی سفر میں کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ قربانی دینی ہوگی. اور گھر میں اگر کوئی اور موجود ہے جو صاحب نصاب ہے، اگر بیوی کی ملکیت میں اتنا سامان ہے جو نصاب کے زمین میں آ رہا ہے، یا بچے کے پاس ہے، یا گھر میں اور والد ہیں والدہ ہیں، تو ان کی قربانی جوں کی تو رہے گی. اس شخص کی جو حج پر گیا ہے اس کی وہ قربانی اب جو سالانہ ہماری عید الاضحیٰ کی وہ نہیں ہوگی، وہ وہاں پر دے گا. البتہ ایک شخص اگر اپنی روٹین کے ساتھ چل رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بھی میں ایک قربانی کا عمل کروں، تو یہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نفل کے زمرے میں ہوگا، اس کا اجر، اس کا ثواب یقیناً بہت زیادہ ہوگا. تو علماء کہتے ہیں کر لیا جائے، کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ ایک روٹین ہر سال کی چل رہی ہے، تو اللہ نے استطاعت دی ہے، موقع دیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو اس جگہ پر مال کو بچانا کوئی یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں تو زیادہ سے زیادہ مال لگانا چاہیے. باقی اس میں بھائی ایک وہ جو ایک اختلافی مسئلہ ہے اس کی صرف میں آپ کو ذرا سی ایک بات یہ بتا دوں، یہ بھی کیونکہ آج کل مباحث چلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ہم اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے بھائی، احناف کے ہاں ہر شخص جس جو صاحب نصاب ہے گھر کے اندر، اس کی طرف سے قربانی ہونی ہے، ٹھیک ہے. میرے گھر میں اگر تین افراد ایسے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس ان کی ملکیت میں یہ زکوٰۃ والا، اب وہ زکوٰۃ والی ذہن میں لے آئیے، کیا ہے بھائی، اگر صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے تو 7.5 تولے سونا، صرف سونا ہے اور سونے کے علاوہ مزید کوئی رقم، کوئی شے، کوئی مال نہیں ہے، تو اس کا نصاب بنے گا 7.5 تولے کا. اگر سونے کے ساتھ ساتھ مزید مال و اسباب بھی ہے، ٹھیک ہے، روپیہ بھی ہے، کیش بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور بھی کچھ ہیں، ضرورت سے زائد، تو اب 52.5 تولے چاندی یہ نصاب بن جائے گا. 52.5 تولے چاندی کے برابر کی اس کے پاس رقم ہے، اب یہ سیدھی سی بات، تو یہی نصاب یہاں دیکھ لیں کہ اگر میرے گھر کے اندر میری بیوی کی اپنی ذاتی ملکیت میں یہ موجود ہے تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے. تو احناف کے ہاں جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے علمی دلائل ہیں، تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں نہ جانے کی ہمیں ضرورت ہے، نہ ہی اس کی کوئی خامخواہ کی ہمیں حاجت ہے. اپنے اپنے مکتبہ فکر کے حساب سے انشاءاللہ ہم اس کو مینج کر لیں، اللہ کو دے رہے ہیں بھائی، اس میں کیا ہم خواہ مخواہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور اس میں لگے ہوں۔ چلیں جی مزید اس پر آگے آ جائیے، ایک چھوٹا سا جملہ یہ بھی آتا ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یہ بھی ایک نصاب کو سمجھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس پر جو غفلت ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، پچھلی دفعہ بھی غالباً میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے ہم نکل جائیں اس نصاب سے، وہ آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں یار ہمارے اوپر تو یہ مسئلہ ہے، ہمارا تو وہ مسئلہ ہے، ایسا تو ایسے ویسے۔ ارے بھائی اللہ کے نام پر یہ قربانی کا عمل کر رہے ہیں اور کتنی بڑی سہولت اللہ نے دی ہے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں، بات کو سمجھیے، اگر آپ واقعی ضرورت مند ہیں، اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں تو تھوڑی ہمت کریں، اگر آپ کے پاس یہ رقم موجود ہے تو محروم نہ رہیں اور قربانی کر ڈالیں اور سارا گوشت رکھ لیں اپنے پاس، آپ ہی کے لیے اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو یہ سمجھتا ہے، آپ سے میری مراد آبویسلی آپ سب نہیں ہیں، میں تھرڈ پرسن ظاہر بات کر رہا ہوں، وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں تو اللہ نے تو تمہیں بہترین موقع دیا ہے، اجر کا اجر ہے، قربانی کا اجر کوئی کم اجر نہیں ہے بھائی، یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا، سفارش لے کر آئے گا، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ہر بال کے بدلے نیکی ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا، اس کا ایک پیچھے فلسفہ پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا تھا، اس سے محروم نہ رہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا بھائی، ٹھیک ہے ایک شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ظاہر ہے اتنا اللہ نے وسعت نہیں دی ہے مال میں اور اس میں، تو ٹھیک ہے وہ گوشت جتنا رکھ سکتا ہے اپنے پاس رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بانٹے، تو بانٹنے کا اجر الگ سے ہے، گوشت کو بانٹنے کا اجر، مستحقین تک پہنچانے کا اجر الگ سے ہے، وہ قربانی کے فرائض فرض کی ادائیگی کے علاوہ ایڈیشنل ثواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے کوئی اگر وہ نہیں کرے گا تو اس ثواب سے، اس اجر سے محروم رہ جائے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، البتہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ بھائی اس میں کرپشن نہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرپشن کیا کر کیا مطلب، اب کرپشن کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے بھائی کہ وہ سارا گوشت بھائی ٹھیک ہے بانٹنا ہے تو اس کو بانٹے، نہیں بانٹنا تو نہ بانٹے، لیکن یہ کیا عمل ہے کہ سارے چھیچڑے ہڈیاں اور سارا وہ گوشت کے جو ہم نے نکال کر ایک طرف کیا اس کو ہم نے بڑی یعنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بانٹ دیا، ٹھیک ہے اس کا بھی اجر ہوگا، اجر سے تو خالی وہ بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو چیز ہم دے رہے ہیں اسی کے اکارڈنگ اجر لے رہے ہوں گے، یہ تو دل کا تقویٰ ہے نا، اللہ کیا کیا پہنچتا ہے بھائی، نہ یہ جانوروں کی کھال خون گوشت کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کیا کیا پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، تقویٰ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں نا، یہ جو ہم بھجوا رہے ہیں باہر، یہ ہم کس کو دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دے رہے ہیں، یہ سوچ کر نکالیں اس میں سے بھائی، ٹھیک ہے۔ باقی مستحب طریقہ جو بتایا گیا ہمارے بڑوں نے وہ کیا ہے کہ اس گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں، ٹھیک ہے، ایک حصہ جو ہے اپنے استعمال میں لایا جائے، ایک حصہ رشتہ دار میں جو غریب ہیں ہمارے رشتہ دار ان میں، اور ایک حصہ وہ ہے جو غیر رشتہ داروں کے اندر جو مستحقین ہیں جو غربا ہیں ان تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ بڑی اچھی بات ہو کہ ایسے گھرانے ڈھونڈے جائیں، عین اس وقت پہ آ کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ گوشت تو اتنا ہے اب ہمیں تو کوئی مل نہیں رہا، فلاں جگہ تو ہم لے کر گئے تھے تو اس نے کہا جی میرا فریزر تو پہلے ہی بھر گیا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو بھائی یہ آج ہی کے دن کی ورکنگ نہیں ہے نا، یہ تو پورے سال کی ورکنگ ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے رشتہ داروں میں کون سا گھرانہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوائیں ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں محتاج ہے، معذور ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے نہیں پتا بھائی، ہمارے محلوں میں، علاقوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، قبیلوں میں، ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور پورے سال ان کی مدد کا کوئی نہ کوئی ترتیب، کوئی نہ کوئی ذریعہ، ہمارے یہ دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان موقعوں پہ زکات دینا یا قربانی کا گوشت دینا یہ سب سے بہترین ہوگا انشاءاللہ، اور خاموشی ساتھ جا کے کسی مستحق کو، اچھا یہ پورا گوشت جو ہم دے رہے ہیں کسی ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ چار پانچ چھ لوگوں کو دیا جائے، اگر کوئی آپ کے نظر میں گھرانہ ایسا ہے کہ واقعتاً مستحق ہے، غریب ہے، اور وہ اس پر پورا اترتا ہے تو پورا اٹھا کر کے جتنا آپ کو بانٹنا ہے وہ سارا کسی ایک گھر میں پہنچا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے، اور ایک سے زیادہ ہیں، تین ہیں اور تینوں کو دینا آپ سمجھتے، تینوں کو برابر برابر کر کے دے دیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ انشاءاللہ ہم بھجوائیں گے وہ حدیث ذہن میں لے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جگہ سے بکری آئی، اور اللہ کے نبی کے گھر کا یہ اصول تھا کہ جو آتا تھا مال وہ سارا کا سارا وہ غریبوں تک اور مستحقین تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ پر اصحاب صفا تھے ایک بڑی تعداد میں، ظاہر ہے ان کا تو سارا معاملہ اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو گھر پہنچے تو پوچھا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ بھئی کیا رہا، اس بکری کا کیا رہا؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ جی سارا گوشت بانٹ دیا گیا، صرف ایک دستی بچی ہے، صرف ایک دستی بچی ہے۔ اب آپ نے کیسی زبردست تربیت فرمائی، اولاً اپنی زوجہ کی اور پوری امت کی۔ آپ نے فرمایا جو تم نے دے دیا وہ بچ گیا، جو تم نے دے دیا وہ بچ گیا۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ دستی نہیں بچی، تم کھا لیں گے، کھا پی کے ختم۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو انسان کہتا ہے کہ بھئی میرا مال، تو اصل جو اس کی مفہوم ہے عرض کر رہا ہوں کہ جو کھا لیا ختم کر لیا وہ ہے نا، بس کچھ بھی نہیں بچا۔ اب جو دیا ہے وہ ہے اصل میں جو انویسٹمنٹ ہے، جو بچ گیا، جو کام آئے گا اصل زندگی میں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اس پر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات آ گئی کہ اس پر سال گزرنا بھی لازم نہیں ہے جو نصاب ہوگا، اگر ان تین دنوں میں قربانی کے جو دن ہیں یہ 10, 11 اور 12، 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احناف کے ہاں۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے احناف کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ ایک شخص نے عید کی نماز پڑھ لی، یا اس کے محلے میں عید کی نماز ہو گئی، اس کی مسجد میں عید کی نماز ہو گئی، اب یہ ہے کہ قربانی کا وقت وہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور 12 تاریخ کی شام تک، ٹھیک ہے، شام غالب ہونے سے پہلے، اندھیرا غالب ہونے سے پہلے اس کو قربانی کا وقت اس کے پاس ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ 13 تاریخ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، بہرحال احناف کے ہیں 12 تاریخ تک قربانی کا وقت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان تین دنوں میں 10, 11 اور 12 تاریخوں میں کسی شخص کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ 9 تاریخ تک اس کے پاس مال نہیں تھا، 10 تاریخ ہی کو اس کو ملا قربانی واجب، 11 کو ملا قربانی واجب، 12 کو ملا قربانی واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ دن گزرنے کے بعد 13 تاریخ آ گئی اور اب اس کو، اس سے پہلے نہیں تھا، اب اس کو مال ملا ہے کوئی بھی اس کا، ابھی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ ان تین دنوں میں اگر اس کے پاس یہ مال آ گیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کسی وجہ سے کوئی شخص قربانی نہ کر سکے، قربانی اس پر واجب تھی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی سچویشن ہو گئی، کوئی ہو جاتی ہے، حالات ایسے ہو گئے، کوئی ایکسیڈنٹل کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، قربانی نہیں کر سکا اور یہ 3 دن گزر گئے، اب اس پر لازم ہوگا کہ ان 3 دن کے گزرنے کے بعد بقدر جو قربانی کی رقم، جو بھی سٹینڈرڈ تھا، اتنی رقم کا صدقہ کرے، ٹھیک ہے، یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ جانور خرید کے لائے، اسے قربان کرے، البتہ اس کا گوشت اب خود استعمال نہیں کر سکتا، یہ سارا گوشت اس کو کیا کرنا ہوگا، دینا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، خود استعمال اب نہیں کر سکتا یہ عید کے دن گزر جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ جس پر قربانی واجب تھی، کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، اولاً توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، جو بھی عذر تھا، سچویشن تھی، اللہ جانتا ہے بندے کا حال، اور 3 دن گزرنے کے بعد اب یہ ہے کہ وہ یا تو وہ رقم ڈائریکٹ صدقہ کر دے، یا جانور لائے اس کو قربان کرے اور اس پورے کے پورے جانور کو صدقہ کر دے۔ ایک شخص نے جانور لے لیا، اب قربانی اس پر لازمن واجب ہو گئی، فرض کریں کسی پر اگر نہیں تھی، اس نے ہمت کی تھوڑا سا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا اور جانور لے لیا، اب کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ جانور مر گیا یا چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، تو فقہی اعتبار سے سمجھیے اس پر اب قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ جانور لے چکا ہے نا، اب اس پر واجب ہے، لہذا اس پر اب واجب کے حوالے سے معاملہ لگے گا۔ ہاں اب یہ ہے کہ بھائی وہ پہلے ہمت کر کے بڑا جانور لے آیا تھا، خدا نہ خواستہ وہ مر گیا جانور یا چوری ہو گیا، تو اب قربانی کیونکہ اس شخص پر واجب ہے، اور تو کیا کرے کہ کم سے کم کے اس میں بھی قربانی، جہاں بھی وہ حصہ لے کر کسی جگہ پر، جہاں کم سے کم میں معاملہ ہو رہا ہے، وہ کر لے، قربانی اس پر واجب ہے، وہ اس کو بہرحال کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، قربانی کے جانوروں میں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی، یہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اہل حدیث کے ہاں تھوڑا سا فرق ہے، بھینس غالباً ان کے ہاں جائز نہیں ہے، واللہ عالم، غیر میں اس وقت احناف کے حوالے سے مزید تفصیلات رکھ رہا ہوں۔ باقی اس میں گائے اور اونٹ کے اندر 7-7 حصے ہوں گے، ٹھیک ہے، اہل حدیث کے ہاں اونٹ میں 10 حصے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بات کیونکہ درمیان میں آ رہی ہے تو میں اس کو بتا رہا ہوں. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ احناف کے ہاں جو مین میجر ہمارا پارٹ ہے اس کو میں ظاہر فوکس کر رہا ہوں. تو گائے اور اونٹ میں سات حصے ہوں گے, باقی جو بھی چھوٹے جانور ہیں بکرا دمبا وغیرہ اس میں ظاہر ایک ہی شخص کی قربانی اس میں ہوگی. اب جہاں پر حصے ہو رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں لوگ, گائے ہے یا اونٹ ہے, ان ساتوں افراد کے حوالے سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. اور تھوڑا سا وسیع کر لیں, تقرب کی نیت ہونی چاہیے. تقرب کی نیت میں دو علماء نے مداد بیان کی ہیں, ایک تو یہی ہے قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم کرتے ہیں, اور ایک ہے عقیقہ. کیونکہ عقیقہ بھی کیا ہے, یہ صدقات نافلہ کے حوالے سے اس ڈیفینیشن میں آتا ہے نا, تو عقیقے کی نیت بھی کوئی شخص اس میں کر سکتا ہے. اس کو اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور قربانی کا موقع ہے, قربانی کے جانور میں چھ لوگ اپنا بلا چکے ہیں, ساتواں حصہ تو یہ عقیقے کی نیت سے ملا سکتا ہے اس حصے کا جو اس کے پاس آئے گا, عقیقہ کر لے تو قربانی ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ کسی نیت سے اگر کسی شخص نے حصہ لیا تو سمجھیے گا باقی چھ لوگوں کی قربانی بھی فاسد ہو جائے گی. اس بات کو میک شور کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. سات لوگ جو اس جانور میں حصہ لے رہے ہیں ان کی نیت ان اس گوشت کی صرف اور صرف یہی دو میں سے ایک ہو, یا قربانی ہو یا عقیقہ ہو. اس کے علاوہ اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کے پاس حصہ نہیں ہو رہا تو میرا ڈال دیں, میں اس گوشت کو بیچوں گا. نیت کیا ہے اس کی, تجارت ہے, بیچنا ہے, ٹھیک ہے, یا اور کوئی بہرحال ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی, باقی لوگوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی. تو اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ جو سات لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کی نیت کیا ہے. مدارس وغیرہ میں جہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں, کہیں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی جماعت ہے, کوئی مدرسہ ہے, کوئی مسجد ہے, ان کو آپ دے رہے ہیں, وکیل بنا رہے ہیں, ان کو پر بھروسہ کریں, وہ جانے ان کا کام جانے. اب آپ تحقیق میں نہ لگیں, قریت میں نہ لگیں, آپ کی طرف سے وہ ہیں جو ذمہ دار ہیں. اب اگر وہاں کوئی شخص ہے جس نے یہ گڑبڑ کی ہے تو وہ اب وہ دیکھیں گے, وہ ذمہ دار ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن اپنے طور پہ محلے میں مل جل کر رہے ہیں تو اس بات کو دیکھ لیں ساتوں لوگ کہ بھائی کس نیت سے حصہ لے رہے ہو. اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا غالب آمدنی حرام ذریعے سے ہے, ٹھیک ہے, ایک شخص کے بارے میں پتا ہے کہ یہ حرام آمدنی ہے اس کی, یہ کسی حرام کام میں ملوث ہے, معاذ اللہ کوئی شراب بیچتا ہے, میں بڑی مثال دے رہا ہوں, باقی تفصیلات آ سکتی ہیں, تو اب یہ اس کا کام جائز نہیں ہے, حرام ہے. ایسے شخص کا حصہ اگر جانور میں ملا لیا تو باقی لوگوں کے حصے بھی زائل ہو جائیں گے, باقیوں کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی. لہذا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو کوئی بھی شرکا اس جانور میں ہیں ان سب کی جو آمدنی ہے وہ غالب آمدنی حلال کی ہو, ٹھیک ہے. باقی اس میں چھوٹی ایک دو باتیں ہیں, گائے بیل وغیرہ کی عمر 2 سال, اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال, اور جو چھوٹے جانور ہیں وہ کم از کم 1 سال کی عمر ہونا ضروری ہے. دمبا وغیرہ یا بھیڑ کوئی ایسے قوی ہو, دیکھنے میں اچھا ہو, 6 مہینے کا بھی ہے تو چل سکتا ہے, دیکھنے میں اگر طاقتور ہے, اونچا ہے قد کاٹ میں. باقی جانوروں کے حوالے سے بھی علماء کہتے ہیں اگر دیکھنے میں قد کاٹ میں صحیح ہے اور 1 سال یا اپنی جو بھی عمر کے لحاظ سے پورا وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہو سکتی ہے. باقی عیبدار جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, اللہ کو دے رہے نا بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ عیبدار جانور جو ہوگا وہ پھر قیمت اس کی کم ہو جاتی ہے نا, تو اس پر کمپرومائز نہ کریں. اب اس عیب میں مثال کے طور پر ایسا لنگڑا پن, کانا پن یا کوئی بھی ایسا مرض جو واضح ہے, ظاہر ہے, ایک تو نا چھپا ہوا ہے پتہ نہیں چل رہا, پتہ ہی نہیں چل رہا, کوئی بات نہیں, لیکن واضح نظر آ رہا ہے ایک شخص چل رہا, وہ جو جانور ہے وہ چل رہا ہے اور لنگڑا رہا ہے باقاعدہ, ظاہر ہو رہا ہے اس کا لنگڑا پن, اب ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ اس سے پرہیز کرنا ہے, ٹھیک ہے. یا ایسا جانور جو اتنا مریض یا مریل ہے, بالکل ضعیف جانور ہے, بہت کمزور ہے, ٹھیک ہے, ایسے جانور کی قربانی بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ پچھلے دنوں بڑا نکالا گیا, وہ اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. بہرحال ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو اس پر مسئلہ کرتا ہے, بات یہ ہے کہ خصی جانور یہ عیب نہیں ہے, جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے. کیسے پتا, اللہ کے نبی نے کیا ہے خصی جانور کو قربان, بات ختم ہو گئی. بھائی میرے اور آپ کے لیے سٹینڈرڈ کون ہے, بھائی معیار کون ہے, ہمیں کون بتائے گا صحیح اور غلط کیا ہے. اب اس میں اپنی عقل کو خامخواہ گھسا کے کہ بھئی ایک جانور ہے اس کا کان کٹا ہوا ہے تو یہ اس کا عیب ہے تو اگر وہ خصی ہے تو یہ بھی اس کا. ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خصی جانور کی قربانی دی ہے. اب اس کے بعد کیوں خامخواہ ہم اپنا سر پھوڑیں دیوار میں جا کر اور اس بحث میں لگ جائیں. لے اور یہ مستند حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ علماء کہتے ہیں خصی جانور کی قربانی افضل ہے, اللہ کے نبی نے خود کی ہے. مزید اس کی کچھ اور بھی علامتیں اور کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں اور اس کے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ چیزیں. تو جانور خصی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خصی ہے تو زیادہ اچھا ہے, کوئی پریشانی. یہ بکرے کی اول بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے گائے بیل میں تو یہ ایشو نہیں آتا, بکرے میں دمبے میں یا اس میں یہ مسئلہ آتا ہے. تو خصی جانور کی قربانی افضل ہے, کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا باقی اس میں ماں باپ کی طرف سے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کوئی قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے, یہ نفل کا معاملہ ہوگا اس کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اچھی بات علماء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے, یا آپ کی اپنی امت سے محبت کا ایک انداز تھا تو آپ ایک قربانی اپنی طرف سے ہوگی اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے. تو کیا ہی اچھی بات ہوگی, اللہ نے اگر وسعت دی ہے, حوصلہ دیا ہے اور اتنا اگر ہمیں مال ہے تو انشاءاللہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ ہم کیا کریں, ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ ذہن میں رکھیے یہ ہمارے لیے کیا ہے, سعادت ہے, یہ ہمارے لیے بڑا ایک معاملہ اجر کا اور اس کا ہو جائے گا. تو نیت کر لی جائے اور ایک حصہ اگر مخصوص کر دیا جائے تو یقیناً اس میں مزید زیادہ سے زیادہ اجر اور اس کا معاملہ ہے. باقی تمام امت کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے, کسی شخص کی طرف منسوب کر کے مرحوم ہے کوئی ہے اس کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے, نیت اپنی قربانی کرنے کے بعد. ظاہر سی بات ہے ایک شخص پر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی دیکھے گا, اس کے بعد پھر یہ ترتیب آگے کی طرف بنے گی. قربانی کرتے وقت ظاہر ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا لازم ہے, ورنہ قربانی وہ جانور حرام ہو جائے گا. اور اس کی جان نکلنے تک اس کو چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ غفلت ہو جاتی ہے اور میں خود عینی شاہد ہوں اس معاملے کا. ایک دفعہ میں نے خود یہ معاملہ دیکھا, وہ قصائی جو آتے ہیں نا خاص طور پر موسمی قسم کے قصائی, ان کو جلدی ہوتی ہے, ان کو نپٹانے ہوتے ہیں دوپہر سے پہلے پہلے 25 جانور. لہذا وہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے چھری پھیری یا جو بھی صاحب وہ صاحب ہیں جنہوں نے قربانی چھری انہوں نے پھروائی, تھوڑا سا منہ ادھر ادھر ہوا, انہوں نے اس کی گردن پکڑی اور توڑ دی, اور گردن کھڑک سے وہ بکرے کی توڑی تو کیا ہوتا ہے وہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یہ حرام ہو گیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دھیان رکھیں اس معاملے میں اعتبار نہ کریں, وہاں موجود رہیں جب تک, یعنی وہ جو اس کی شہرک کٹی ہے اور اس کے بعد جب تک پوری طرح اس کا خون نہ نکل جائے اور وہ پوری طرح سے اسی تڑپ وہ جو تڑپ رہا ہے وہ ضروری عمل ہے, اس کا ہاتھ پر ہلانا ضروری عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس لیے رحمت ہے کہ اس پورے عمل میں حکمت یہی ہے کہ سارا خون جو اس کے جسم کے اندر ہے وہ نچڑ کر باہر آ جائے, کیونکہ یہ خون حرام ہے نا, یہ خون اگر اندر رہ گیا تو باقی چیزوں کو بھی خراب کر دے گا. تو یہ خون باہر نکلنا ضروری ہے. اس ذبیحہ کے اندر یہی بڑی اہم ترین حکمت ہے, اس لیے ذبیحہ کے علاوہ جو جانور مر جاتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. تو اگر اس کی گردن توڑ دی وہ اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا, خون اندر رہ گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں پھر دوسری قربانی کرنی ہوگی یا اس کے بقدر بعد میں جا کے صدقہ وغیرہ کا معاملہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں بھائی. اسی طرح اور مزید چھوٹے چھوٹے دو چار جو معاملات ہیں اس میں, مثال کے طور پر کھال کی بات کر لیتے ہیں. کھال جو قربانی کی ہے, اس کھال کو اسی حالت میں جو اس کی کیفیت ہے خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ زمانے میں تو بہرحال نہیں ہے اس بات کا کوئی ترتیب, پچھلے زمانے میں اس کھال کے وہ جائے نماز یا کمبل یا کوئی خیمہ یا مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا. تو قربانی کے جانور کی کھال کا اسی حالت میں استعمال کیا جانا یہ صحیح ہے, البتہ اس کو فروخت کر کے اس کا پیسہ یہ نہیں لے سکتا مالک, ٹھیک ہے. قربانی کی کھال کو بیچ کر اس پیسے کو اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا, اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا. باقی قربانی کی کھال کس کو دی جائے گی, جو زکات کے مستحقین ہوتے ہیں وہی اس کھال کے بھی مستحقین, آپ ان کو یہ کھال ڈونیٹ کریں گے. اب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چھین کر لے گیا ہے, آج کل تو خیر اب نہیں ہوتا, ہوتا بھی ہو پتہ نہیں, کہ کوئی زبردستی لے گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے لے گئے ہیں, تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس کھال کی بقدر جو رقم ہے وہ صدقہ کیے جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مستحق تک پہنچانا یہ ضروری ہے. تو اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کر لیں, ٹھیک ہے جناب. باقی اس میں عید کے حوالے سے آ جاتے ہیں، صبح سویرے جلدی اٹھنا، ٹھیک ہے، صاف ستھرے کپڑے جو دستیاب ہوں، عید کے کپڑے یہ الگ کر کے رکھنا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، نسبتاً نئے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے، نئے کپڑے بنانا لازم نہیں ہے، جس کو وسعت ہے وہ بنائے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی لازم شے نہیں ہے، کوئی کپڑے صاف ستھرے، جو سب سے اچھے کپڑے دستیاب ہیں وہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، پھر اسی طرح کیونکہ عید الاضحیٰ کی بات ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کل، تو تکبیرات زور دار آواز میں پڑھتے ہوئے جانا، عید الفطر میں ہم نے سمجھا تھا کہ آہستہ آواز میں پڑھتے ہوئے جانا، عید الاضحیٰ کے دن زوردار آواز میں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہوئے جائیں کہ جن کو یاد نہیں آ رہا ان کو بھی یاد آ جائے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ تک جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ عید کی نماز سے قبل کچھ بھی نہ کھانا، عید الفطر میں ہم نے سمجھا تھا کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا مسنون ہے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی جو ہے وہ نوش نہ فرماتے، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد قربانی میں جلدی فرماتے، اور قربانی ہی کا جو گوشت اس سے پھر وہ تناول فرماتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کو روزہ کہہ دیتے ہیں، کہ روزہ نہیں ہے، یہ عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے، جو کرے گا انشاءاللہ سنت کا اس کے اندر اس کو اجر ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جیسے ایک عرف ہے کہ قربانی کے جانور کی فوراً کلیجی آ جاتی ہے، جلدی آ جاتی ہے، اس کو جلدی سے خواتین بھون لیتی ہیں، اور پھر وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، ایک سنت پر اس طرح سے عمل کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے خدا نخواستہ کو نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں یہ جو بھی موقع ہیں، ان موقعوں کی جو حکمت ہے، ان حکمتوں کے ساتھ ان عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ آخری بات ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، خوشی کا اس کے اندر، اس کو منانے کا لفظ تو بڑا عجیب سا ہے، لیکن یہ کہ اپنی کیفیت خوشی کی ہونی چاہیے، اس میں غم کی کیفیت اپنے اوپر لادنا یا اس طرح یہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیے ہیں۔ البتہ خوشی کا اظہار سمجھ لیجئے اسلام کے اندر عبادت سے مشروط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کس طریقے سے کیا ہے؟ عبادت سے کیا ہے۔ جیسے کہ عید کا دن خوشی کا ہے، تو اس خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ عید کی نماز پڑھ کے، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیے اس بات کو۔ خوشی کا مطلب وہ جو مغرب سے ہم نے سمجھا ہے، جشن منانا، شور غل کرنا، شور شرابہ کرنا، اور نہ جانے کیا کچھ کرنا، یہ تو سب کیا ہے؟ گناہوں میں شمار ہو جانے والی شے ہے۔ تو انتہائی تمیز کے ساتھ، اسلامی جذبے اور وقار کے ساتھ اس خوشی کا اظہار ہو۔ پھر عید والے دن، اور ذہن میں رکھیے بھائی، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اشرع ذوالحجہ کا مطلب کیا ہے؟ ابتدائی 10 دن، تو 10واں دن کون سا دن ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دن بھی اس اشرے میں شامل ہے، تو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا وہ 9 دن گزر گئے، یہاں کا روزہ بھی ہو گیا، چیپٹر کلوز کیا، اور 10ویں دن جناب اب، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص نیتوں کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائل المسلمین والمسلمات۔